الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی حقانیت بیان کی گئی. قرآن کریم ایک برحق اور عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے. جو لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اس سے قرآن کریم کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں، ان لوگوں کا حسد، ان کی دشمنی، قرآن کریم سے ان کا خوف، یہی ظاہر ہوگا. شاعر کہتا ہے، تیرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، تیرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائیے مٹتا نہیں ہے، اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے. جو قشقہ غیر مسلم لگاتے ہیں وہ مٹنے سے مٹتا ہے، لیکن سجدہ کا نشان کبھی نہیں مٹتا. اسی طرح سے قرآن کریم کے ساتھ دشمنی آج سے نہیں، 1500 سال سے برابر چلی آ رہی ہے. آج اگر اس کا ایک نسخہ جلایا گیا تو اس کے ہزاروں لاکھوں نسخے جلائے گئے، اور نہ جانے کیا کیا ہوئے ہیں. لیکن جس طرح سے وہ اپنے نازل ہونے کے پہلے دن عظمتوں والا تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اس سے پہلے جو بات بتائی گئی کہ قرآن کریم کی خصوصیتیں ہیں، تو لفظی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، اور لفظی اور معنوی ہونے کے علاوہ قرآن کریم نے ایسے بہت سے دعویٰ کیے ہیں. آج تک قرآن کریم کا وہ دعویٰ ہے، لیکن کوئی بھی اسے غلط ثابت نہیں کر سکا. اس کی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ہیں. میں نے خطبے میں آیت پڑھی، سورہ قصص کی آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. واقعہ کیا پیش آیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، کل 53 سال مکہ المکرمہ میں رہے، جو آپ کا پیارا اور وطن عزیز ہے، وہیں رہے. جب کافروں نے، دشمنوں نے وہاں آپ کا رہنا مشکل کر دیا، ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، تو 13 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی اور 3 دن غار ثور میں چھپے رہے. پھر آپ نے وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی. کچھ دور چلنے کے بعد جحفہ نامی مقام قریب آیا، وہاں سے وہ راستہ آپ کو ملا جو راستہ مکہ المکرمہ کو جا رہا ہے. اس راستے پر سڑک پر نظر پڑی تو آپ بے اختیار ہو گئے، آنسو آ گئے، مکہ المکرمہ یاد آ گیا جو آپ کا پیارا وطن تھا. آپ ایک مقام پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا میں اے مکہ تو ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو کبھی بھی میں یہاں سے نہ نکلتا. آج مجبور ہو کر میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. آپ یہ فرما رہے تھے اور بہت ہی مجبوری کے بے کسی کے عالم میں آپ وہاں کھڑے ہوئے حسرتوں کے ساتھ مکہ کے راستے کو دیکھ رہے تھے. اسی موقع پر آیت نازل ہوئی جو سورہ قصص کی پڑھی گئی، ان الذی فرض علیک القرآن، بلا شبہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کریم کی تبلیغ کو فرض کیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بلا شبہ جس ذات نے آپ پر قرآن کریم کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، وہ ذات آپ کو دوبارہ مکہ المکرمہ واپس کرے گی، لوٹائے گی. مفسرین کہتے ہیں جس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے آپ چھپ کر اور خفیہ طور پر ہجرت کر رہے ہیں، ادھر اہل مکہ کا دبدبہ ہے، ان کی شان ہے، شوکت ہے، لیکن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مکہ جا سکتے ہیں. اس موقع پر آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ وعدہ کر رہے ہیں جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ ذات آپ کو دوبارہ مکہ المکرمہ میں لے جائے گی. چنانچہ 6 سال آپ مدینہ المنورہ میں رہے اور 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرہ کے لیے سفر کیا، مگر وہاں کے لوگوں نے عمرہ کی اجازت نہیں دی. اگلے سال پھر ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرہ کا سفر کیا اور الحمدللہ آپ نے عمرہ ادا کیا. پھر اس کے اگلے سال 8ویں ذی الحجہ کو آپ مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. فاتحانہ فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوا، اس کی پیشین گوئی پوری ہوئی، حالانکہ چھپ چھپا کر نکلے تھے. اور پیشین گوئی پوری ہو جائے اس کی کوئی صورت بظاہر نہیں تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا. آج بھی قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ضرور آپ کو اللہ مکہ واپس لے جائے گا. اس کے بعد آپ نے مکہ المکرمہ کا سفر کیا اور وہاں پہنچے، اہل مکہ نے اصرار کیا یہ آپ کا وطن عزیز ہے، آپ یہیں رہ جائیں، لیکن آپ مدینہ المنورہ کو وطن بنا چکے تھے، اس لیے آپ دوبارہ مدینہ المنورہ تشریف لائے. یہ ایک پیشین گوئی، اس طرح کی سینکڑوں پیشین گوئی ہے. سورہ روم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. واقعہ کیا پیش آیا؟ شروع میں یعنی جس وقت اسلام شروع ہوا تھا اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی. روم اہل کتاب نصارہ تھے اور ایرانی بت پرست مشرک تھے. اہل مکہ ایرانیوں کو اپنے قریب سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو رومیوں کے قریب سمجھتے تھے کہ اہل مکہ ایرانیوں کے مشابہ ہیں اور مسلمان رومیوں کے مشابہ ہیں، کہ وہ بھی اہل کتاب یہ بھی اہل کتاب. دو بڑی طاقتیں تھیں، دونوں میں جنگ ہوتی رہتی تھی لیکن کوئی کسی پر غالب نہیں آتا تھا. مگر اسلام کے شروع دنوں میں ایرانیوں نے، بت پرستوں نے رومیوں پر ایسا حملہ کیا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی، اور پے بپے حملہ کرتے چلے گئے اور رومی شکست کھاتے چلے گئے. اس قدر شکست کھائے کہ جو ان کا کیپٹل ہے قسطنطینیہ، وہاں تک پہنچ گئے. اور دوبارہ رومی اٹھ کھڑے ہوں گے کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس موقع پر قرآن کریم یہ آیتیں نازل کر رہا ہے، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، ہار گئے. فی ادن الارض، قریبی زمین میں یعنی اردن میں، جوردان میں. الف لام میم غلبت الروم، روم ہار گئے مغلوب ہو گئے قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ ہارنے کے بعد دوبارہ فتح پائیں گے. قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے، اب وہ ہار چکے ہیں، دوبارہ غالب آئیں گے اور بہت جلد غالب آئیں گے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ معاملہ ہے پہلے بھی اور بعد بھی. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن رومیوں کو فتح ہوگی وہ غالب آئیں گے، اس دن مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوگی، اہل ایمان خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوگا. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے مہربان ہے. لا وعد اللہ، اللہ کا پکا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیتیں اتری، ادھر قریش کا ایک بہت بڑا سردار عبی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، آئندہ رومی کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ مغلوب ہو چکے ہیں، ہار چکے ہیں. ایرانی غالب آ چکے، کبھی بھی وہ ہاریں گے نہیں. جیسے ایرانی غالب آئے ایسے ہی ہم لوگ بھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، بہت جلد پھر مسلمان کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس سے کہا، نہیں، 3 سال کا وعدہ ہے، 3 سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے. اور آپس میں شرط طے ہو گئی کہ 3 سال میں رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اون دوں گا، ورنہ تمہیں 10 اون دینے ہوں گے. شرط طے ہو گئی. اس موقع پر یہ شرط جائز تھی، آج جائز نہیں ہے. حضرت ابو بکر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، عبی بن خلف کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی بزع سنین چند سال کا اطلاق، بزعن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تم نے کیوں 3 سال کی شرط رکھی؟ عربی میں 3 سے 9 تک کو بزعن کہتے ہیں، لہذا جاؤ اونٹ بڑھا دو اور 9 سال کی شرط طے کر لو. حضرت ابو بکر آئے، دوبارہ اس سے معاہدہ کیا کہ 9 سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آئیں گے، اگر نہیں آئے تو میں تمہیں 100 اون دوں گا، ورنہ تمہیں 100 اون دینے پڑیں گے. اس نے بھی شرط منظور کر لی. فی بزع سنین، اب رومی اس قدر ہار چکے تھے، ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی، دوبارہ ان کے قدم جمیں گے یہ تصور بھی مشکل تھا، چھ جائے کہ وہ دوبارہ ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو ناکام کر دیں، اس کا تصور نہیں تھا. لیکن چند سالوں کے بعد قسطنطنیہ، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، وہ باہر آیا اور اس کے ساتھ اس کی فوج باہر آئی، ایرانیوں پر حملہ کیا، حملہ کر کے کامیابی ہوئی. اب حملہ کرتے چلے گئے اور ایرانیوں کو اتنی زبردست شکست دی کہ قرآن کریم کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ادھر مسلمانوں کو جنگ بدر پیش آیا، مسلمان 313 تھے، 8 تلواریں تھیں، ادھر 1000 کافروں کا لشکر تھا، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، مسلح ہتھیارات کے ساتھ تھے، لیکن 313 جو خالی ہاتھ تھے ان کے سامنے وہ 1000 کا لشکر ہار گیا، بری طرح سے ہار گیا، جس کا ذکر اللہ نے 10ویں پارے میں کہا ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ وہ یوم الفرقان حق اور باطل کے واضح ہونے کا دن تھا، حق اور باطل میں اس دن فرق قائم ہو گیا. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. ادھر مسلمان بدر میں فتح ہو گئی، خوشیوں کے ساتھ ابھی وہ واپس ہی ہو رہے تھے، وہاں سے یہ خبر ملی کہ رومی غالب آ چکے ہیں، ایرانیوں کو شکست ہو چکی ہے. رومی غالب آ گئے، ایرانیوں کو شکست ہو گئی، دوسری خوشی ملی، اور یہ 7 سال میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا. 9 سال کی شرط ٹھہری تھی، 7 سال کے اندر اللہ کا وعدہ پورا ہوا. ادھر مسلمانوں کو زبردست خوشی ہوئی، ابھی واپس بھی نہیں ہے، ادھر سے دوسری خوشی ملی، اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمان بہت خوش ہوں گے، کئی خوشیاں جمع ہو جائیں گی. تو آج بھی آیتیں ہیں، اور مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے لحاظ سے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دوبارہ ایرانی ہار جائیں گے، لیکن ہار گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہوا. قرآن کریم میں آیتیں آج بھی ہیں، قرآن کریم کی حقانیت برحق کتاب ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم سے حسد ہوتا ہے، اہل ایمان سے حسد ہوتا ہے، توحید پسند نہیں ہوتی، ایمان پسند نہیں آتا، لہذا کفر جلتا ہے، اور کفر اہل کفر حسد کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں، اس وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. تو کئی طرح کی آیتیں ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم میں کئی جگہوں میں اللہ نے ایک چیلنج کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہودیوں کا دعویٰ شروع سے یہ رہا ہے کہ بس ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، پہلے پارے میں آئے تھے، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، جنت میں یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یعنی یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جائیں گے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، और कहा करते थे अगर हम जहन्नम में गए भी तो सिर्फ 40 दिन के लिए। वकालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, आग हमको नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। जितने दिनों हमने गाय के बच्चे की पूजा की थी बस उतने दिन के लिए आग छुएगी, बाकी हम हमेशा के लिए जन्नती हैं। ये उनका दावा है। बारहा कहा करते थे मुसलमान चाहे कोई भी दावा करें, आखिरत खालिस हमारे लिए है, जन्नत हमारे लिए खालिस है। इसका जिक्र अल्लाह पहले पारे में कर रहे हैं, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाही खालिसतम मिन दूनिन नास। आप कहिए अगर दारे आखिरत जन्नत खालिस तुम्हारे लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है, तो हम तुमसे एक बात कहते हैं, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। फतमन्नउल मौत की तमन्ना करो। हम देखते हैं तुम कितने सच्चे हो। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है वलन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, हरगिज कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह का वादा देखिए, अल्फाज देखिए, वलन यतमन्नहु हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे, अब नहीं अबदा हमेशा कियामत तक के लिए वादा है। وَلَنْيَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, जो करतूत कर चुके हैं उसकी वजह से। जानते हैं हम बातिल पर हैं लेकिन दावा है, وَلَنْيَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, अल्लाह जालिमों को खूब जानते हैं। लिहाजा 1500 साल से आयत कुरान करीम में है। मुफस्सिरीन कहते हैं एक यहूदी आज तक सामने नहीं आया जिसने इस चैलेंज को कबूल किया, और कियामत तक इंशाल्लाह नहीं आएगा। ये कुरान की हक्कानियत की, हक होने की अलामत है। इसी वजह से कुरान करीम के साथ हसद होता है, दुश्मनी की जाती है। इतना अजीम शान कलाम अल्लाह ने हमको दिया है। इसके अलावा कुरान करीम ने बाज हकीकतें बयान की हैं, आज वो हकीकतें सामने आ रही हैं। मसलन कुरान ने ये कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था वो दरिया में गर्क हुआ और मर गया, और अल्लाह ने उसके बदन की हिफाजत की है। उसका बदन गला नहीं, सड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ, उसका बदन महफूज है। कुरान करीम की जब ये आयत नाजिल हो रही थी फिरौन की लाश का कोई पता ही नहीं था, बल्कि इस आयत के नाजिल होने के सैकड़ों साल तक भी कोई पता नहीं था। अब कुरान करीम की आयत पढ़िए, आल आना सूरह यूनुस की आयत है, आल आना वकद असई तकबल व कुंत मिनल मुफसिदीन, जब फिरौन डूब रहा था उस वक्त ईमान ले आया। अल्लाह कह रहे अब ईमान ला रहा है, आल आना अब ईमान ला रहा है, जबकि अब से पहले तूने बड़ी नाफरमानी की और तू बड़ा फसादी था। वो कुंत मिनल मुफसिदीन, उसके बाद अल्लाह का वादा देखिए, फल यौम नुनजी का भी बदनी का, आज हम तेरे बदन को नजात देकर महफूज करेंगे। नुनजी का भी बदनी का लितकून लिमन खल्फ का आया, ताकि बाद वालों के लिए तू इबरत हो जाए, निशानी हो जाए। जिसने ये कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही रब्ब आला हूं, मैं ही परवरदिगार आला हूं, अल्लाह उसका जिस्म महफूज किए। मुफस्सिरीन कहते हैं कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, फिरौन की लाश का पता नहीं, सैकड़ों साल तक पता नहीं, लेकिन आज उसकी लाश ढूंढ ली गई और मिस्र में म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है, और उसकी लाश में कोई तगयर कोई तब्दीली नहीं आई। اللہ کا وعدہ فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے. حالانکہ بدن گلتا ہے، سڑتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر نہیں رہتا، لیکن فرعون کا بدن محفوظ ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک بات ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں خواہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، ہر چیز کا ایک جوڑ ہے، ہر چیز کی جوڑی ہے. کائنات میں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہر چیز کا جوڑا ہے. سورہ ذاریات میں اللہ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب ہر چیز کا جوڑ ہے، مذکر اور مؤنث زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے تھے انسانوں میں، جانوروں میں پائے جاتے ہیں. مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کی تقسیم زیادہ تر انسانوں میں اور جانوروں میں اور آگے پرندوں میں جانتے تھے، لیکن آگے چل کر معلوم نہیں تھا. لیکن قرآن کریم نازل ہو کر 1500 سال ہو گئے، بہت بعد میں، ہزاروں سال یعنی کئی 100 سال کے بعد سائنس تحقیق کرتی ہے اور آج کہتی ہے ہر چیز کا ایک جوڑ ہے، ہر چیز کا ایک جوڑ ہے. زمین کا جوڑ آسمان ہے، علماء لکھتے ہیں دنیا کا جوڑ آخرت ہے. دنیا کا جوڑ، درختوں کے اندر اللہ نے جوڑ رکھے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑ نہ ہو. حتیٰ کہ جو چیز معنوی ہے، باطن ہے، جیسے صحت ہے تو اس کا جوڑ بیماری ہے، خوشی ہے تو غم ہے، رنج ہے تو راحت ہے، ہر چیز کا جوڑ ہے. اگر کوئی چیز بے جوڑ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہی مطلب ہے قل ہو اللہ احد کا. آپ کہیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں. سورہ یاسین پڑھیے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ کی ذات پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ اس کا جوڑ ہونے سے، اس کا کوئی جوڑ نہیں. اسی کو تو کہا ہے اکبر الابادی نے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو کائنات میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. سائنسدان آج کہتے ہیں، سائنس آج اقرار کرتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن کریم اصل ہے، سائنس اس کی غلام ہے. چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اصل تو قرآن ہے، اصل تو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے. لہذا یہ قرآن کریم کے حقائق ہیں. اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ساری ہلا دی، آج بھی ہلا رہا ہے. لہذا قرآن کریم کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ صبر کا اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، تعلق بڑھانے کا ہونا چاہیے. اور قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں، ایک تو قرآن کریم پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اور دنیا بھر کی کتابوں میں قرآن ہی وہ کتاب ہے. اور ایک نہیں، ہزاروں غیر مسلم اقرار کرتے ہیں قرآن جتنا چھپتا ہے اتنا کوئی اور کتاب نہیں چھپتی ہے. اور قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے، اور پھر قرآن کا معنی ہی کیا، قرآن کا معنی وہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کا معنی ہی یہی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. تو جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور جتنا اس کا طبع اور اس کو چھاپا جاتا ہے، دنیا بھر میں ایسا کوئی بھی کلام اور کوئی بھی کتاب نہیں ہے. تو پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کر پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، اگر علم ہے، صحیح علم ہے تو معتبر معتبر علماء کرام کی تفسیروں کو پڑھیں، جیسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ان کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، مولانا خالص سیف اللہ رحمانی کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، یہ معتبر ہے، ان کو پڑھیں، اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر علماء کرام کی تفسیروں میں بیٹھیں اور علماء کرام سے سمجھ کر پڑھیں، اور تیسرا حق ہے قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم پر عمل ہوگا اور اس کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ کتاب قیامت تک محفوظ ہے، ہم بھی انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی، چاہے وہ جو بھی زور لگا لے، لیکن اگر ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، اگر ہم ہی اپنے اوپر ظلم کریں تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کریم کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے اور قیام قیامت تک حفاظت فرمائے، آمین.